بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب آخری مارکہ کا پارٹ نمبر 1 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں نسیم حجازی. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-213-8225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org. آخری مارکہ انتصاب ذوق اختر کے نام. برقِ سوزاں تیغِ بے زن ہارے او دشت و در لر زندہ ازیل غارے او مہرِ گردوں از جلالش در رکو از شعاع عشد و شمی گردت طلوع. اقبال رحمت اللہ علیہ. باب نمبر 1 نئے دور کے مشعل بردار. وہ جاہل تھے اور اپنی جہالت پر فخر کرتے تھے. ان کے ماضی کی تاریخ نہ ختم ہونے والی قبائلی جنگوں تک محدود تھی اور ان کے سامنے ان جنگوں کو جاری رکھنے کے سوا کوئی مستقبل نہ تھا. جو ظلم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ظلم سہنے پر مجبور کر دیے جاتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو یہی لوگ ایک نئے دور کے مشعل بردار بن گئے. کارساز فطرت نے اپنی رحمت کے نزول کے لیے ایک بے آب و گیاہ صحرا کو منتخب کیا. عرب کے ظلمت کدے سے نور کا ایک سیراب نمودار ہوا اور مختلف قبائل اور اقوام کو اپنی آغوش میں لیتا ہوا اطراف عالم پر چھا گیا. اسلام تبتے ہوئے صحرا میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا اور خلق خدا اس کی پیاسی تھی. دنیا جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی اور اسلام ایک نئی صبح کا آفتاب تھا. انسانیت ظلم و استبداد کی چکی میں پس رہی تھی اور اسلام اس کے لیے عدل و مساوات کا پیغام لے کر آیا تھا. بدر و حنین کے مارکوں میں اسلام کی ابتدائی فتوحات دراصل صدیوں کی روندی پسی اور سسکتی ہوئی انسانیت کی فتوحات تھی. مورخ جنہوں نے روم اور فارس کے شہنشاہوں کا جاہو جلال دیکھا تھا اب ان بوریا نشینوں کو اقوام و ممالک کی قسمت کا فیصلہ کرتے دیکھ رہے تھے. جو اپنی پھٹی ہوئی قباؤں کو اپنے ہاتھ سے پیوند لگایا کرتے تھے. وقت کے فرعون خدا اور اس کے بندوں کے درمیان ناقابل عبور دیواروں کی طرح حائل تھے. جب یہ دیواریں ٹوٹ گئیں تو ہمسایہ ممالک کے باشندوں نے دیکھا کہ عرب کے صحرا نشین ان کے دشمن نہیں بلکہ دوست اور محافظ بن کر آئے ہیں. چنانچہ وہ لوگ جو اپنی نسلی اور وطنی عصبیتوں کے باعث کبھی اسلام کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے اب کفر و اسلام کی رزم گاہوں میں عربوں کے دوش بدوش لڑ رہے تھے. خلافت راشدہ اسلامی نظام حکومت کا ایک مثالی دور تھا. لیکن اس کے بعد جب خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی تو اسلامی سلطنت کا تدریجی زوال شروع ہو گیا. حکومت کے ایوانوں میں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کی حیثیت سے حاوی نہ رہ سکا اور بعض دور تو ایسے بھی تھے جب برسر اقتدار طبقہ کھلے بندوں احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا رہا. تاہم اس انحطاط کے دور میں بھی ہمیں کبھی کبھی اسلام کے ابتدائی دور کی مثالی ریاست کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. قرن اول کے مسلمانوں نے انسانی سیرت و کردار کا جو نمونہ پیش کیا تھا اس کا تصور مختلف ادوار میں ملت بیضا کے قافلوں اور قافلہ سالاروں کو ان کامیابیوں اور کامرانیوں کی راہیں دکھاتا رہا جن کا تصور اغیار کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جس باغ کی خزاں کا یہ عالم تھا اس کی بہار کیا رہی ہوگی. عامت المسلمین کے دلوں میں مختلف زمانوں میں اس مثالی دور کی طرف رجوع کرنے کی طرف پیدا ہوتی رہی. اگر انہیں کوئی اچھا حکمران یا رہنما مل گیا تو انہوں نے مشرق و مغرب اور مغرب کی رزم گاہوں میں ایک بار پھر گزرے ہوئے زمانے کی یاد تازہ کر دی. کبھی ان کی اذانیں فرغانہ کی وادیوں میں گونجتی تھیں اور کبھی ان کے اقبال کے پرچم اندلس کے مرغزاروں میں لہراتے تھے. دو اموی حکمرانوں کے زوال کے بعد زمان حکومت عباسیوں کے ہاتھ میں آئی تو ملوکیت کی خرابیوں کے ساتھ عجمی تصورات کی برائیاں بھی شامل ہو گئیں اور قبائلی اور قومی عصبیت نئی شدت کے ساتھ جاگ اٹھی. دین کا وہ رشتہ جس نے اطراف عالم کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر رکھا تھا کمزور پڑ گیا اور عباسی خلفاء دور افتادہ ممالک کو مرکز کے ساتھ وابستہ نہ رکھ سکے. 138 ہجری میں عبد الرحمن الداخل نے ہسپانیہ میں اموی خاندان کی خود مختار سلطنت قائم کر لی اور اس سے چند سال بعد علوی خاندان کے ایک فرد ادریس نے مراکش میں اپنی خود مختار کا اعلان کر دیا. قریباً اسی زمانے میں تونس بھی عباسی سلطنت سے کٹ گیا. تیسری صدی ہجری کے آغاز میں محمد بن زیاد نے اپنی حکومت قائم کر لی. اسی صدی کے وسط میں مصر کے گورنر احمد ابن طولون نے عباسی اقتدار کے خلاف بغاوت کی اور مصر بھی علیحدہ ہو گیا۔ 358 ہجری میں مصر پر فاطمیوں کی حکومت قائم ہو گئی اور انہوں نے چند سال کے عرصے میں شام پر بھی تسلط جما لیا۔ انحطاط کے اس دور میں فارس، خراسان اور شمال کے ممالک پر بھی عباسی خلفاء کا اقتدار برائے نام تھا۔ ان ممالک کی گورنریاں چند خاندانوں کی میراث بن چکی تھیں۔ بنی عباس کے عروج کے زمانے میں اقتدار کی مسندوں پر عربوں کی بجائے ایرانی عمرا قابض تھے، لیکن زوال کے دور میں ایرانیوں کی جگہ ترک عمرا نے لے لی۔ 4th صدی میں ہر ملک کا گورنر ایک خود مختار بادشاہ تھا اور حکومت کے شوق میں نئے نئے قسمت آزما میدان میں آ رہے تھے۔ عباسی خلافہ بے وقت تماشائیوں کی حیثیت میں حکومت کے پرانے اور نئے دعوے داروں کی زور آزمائی دیکھا کرتے تھے۔ جو غالب آ جاتا وہ اس کی برائے نام سرپرستی قبول فرما لیتے تھے اور اسے ایک آدھ خطاب سے نواز دیتے تھے۔ سامانی خاندان جس کے عروج کی ابتدا خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں ہوئی تھی، 3rd صدی کے وسط تک ایک ایسی عظیم الشان سلطنت پر قابض ہو چکا تھا جو خراسان سے لے کر کازغر، خوارزم اور طبرستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ عباسی خلافہ جن کے اسلاف نے سامانیوں کو خراسان کی عمارت عطا کی تھی، اب اس خاندان کے مربی اور سرپرست نہ تھے بلکہ مجبور اور بے بس دعا گو بن کر رہ گئے تھے۔ 4th صدی کے وسط آخر میں اس سلطنت کا زوال شروع ہوا اور اس کے آخر تک سامانی تاجدار قصہ ماضی بن کر رہ گئے۔ پھر یہ سلطنت اقتدار کے نئے دعویداروں کی رزمگاہ بن گئی، لیکن غزنی کی وادیوں سے وہ عظیم الشان شخصیت نمودار ہوئی جس کی ہمگیر قوت کے سامنے ان قسمت آزماؤں کے حوصلے ٹھنڈے پڑ گئے۔ جن فضاؤں میں کرگس پرواز کر رہے تھے وہاں ایک عقاب نمودار ہوا، جن شکار گاہوں میں بھیڑیے اور گیدڑ چیخیں مارتے تھے وہاں اب ایک شیر کی گرج سنائی دینے لگی۔ محمود غزنوی کا ظہور سمندر کی اس اٹھتی ہوئی لہر کی طرح تھا جو اپنی راہ کی ہر موج کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ وہ ایک ایسا فاتح تھا جس کی تلوار کی جھنکار کبھی ترکستان اور کبھی ہندوستان کے میدانوں میں سنائی دیتی تھی، جس کے گھوڑے کبھی جیہوں اور کبھی گنگا کا پانی پیتے تھے۔ وہ شارۂ حیات کے ان مسافروں میں سے تھا جو کسی منزل پر قیام کرنے کے بجائے ہر منزل سے آگے گزر جاتے ہیں اور جن کا ذوق سفر کسی سرحد کو تسلیم نہیں کرتا۔ پہاڑ، دریا اور صحرا اس کی راہ کے سنگی میل تھے۔ غزنی جسے الپتگین کے زمانے میں معمولی شہرت حاصل تھی، محمود کی فروحات کے باعث وسط ایشیا کی اس عظیم الشان سلطنت کا صدر مقام بن چکا تھا جو خراسان، کرمان، سیستان، مکران، طبرستان، آذربائیجان، خوارزم اور فرغانہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ شمالی ممالک کی فتوحات نے محمود کو تاریخ کے عظیم ترین فاتحین کے دوش بدوش کھڑا کر دیا تھا، لیکن ہماری داستان کا تعلق محمود غزنوی کی ان فتوحات کے ساتھ ہے جو ہندوستان میں ایک نئے دور کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ بظاہر اس کے سامنے اطراف عالم میں اپنی فتح و نصرت کے پرچم لہرانے کے سوا کوئی اور مقصد نہ تھا، لیکن ہندوستان میں قدرت اسے اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفا مقصد کی تکمیل کی راہیں ہموار کرنے کے لیے منتخب کر چکی تھی۔ قدرت جو خزاں رسیدہ چمن کے خشک پتے جھاڑ کر نئی بہار کے شگوفوں کی جگہ پیدا کرنے کے لیے شمال کی خنک اور تند و تیز ہواؤں کو حرکت میں لاتی ہے اور جھلسے ہوئے صحراؤں کی پیاس بجھانے کے لیے دور افتادہ پہاڑی ندیوں میں چٹانوں کے سینے چیر کر اپنی گزرگاہیں بنانے کی قوت پیدا کر دیتی ہے، اسے ایک کار عظیم کے لیے منتخب کر چکی تھی۔ ہندوستان پر صدیوں سے اس فلسفہ حیات کی حکومت تھی جس کا اولین مقصد انسانوں میں اونچ اور نیچ، چھوت اور اچھوت کی تفریق پیدا کرنا اور اسے قائم رکھنا تھا۔ جب وسط ایشیا کے آرین فاتحین اس ملک میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی بستیاں بسانے کے لیے زرخیز زمینوں اور سرسبز چراگاہوں کو منتخب کیا، اور اس ملک کے قدیم باشندوں کے لیے صرف وہ جنگلات، پہاڑ اور بنجر علاقے رہ گئے جنہیں آرین حکمران اپنے تصرف میں نہیں لا سکتے تھے۔ پھر اپنی مفتوح اقوام پر دائمی تسلط قائم رکھنے اور ان کے نشاط ثانیہ کے امکانات ختم کرنے کے لیے انہوں نے مذہب کے نام سے ایک ایسے سماجی نظام کو جنم دیا جس نے مغلوب اقوام کو ہمیشہ کے لیے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اس سماجی نظام کے نگہبان ہندو مذہب کے وہ مقدس دیوتا تھے جن کی نگاہ میں ایک برہمن ہر لحاظ سے قابل تعظیم تھا اور ایک شودر ہر لحاظ سے قابل نفرت۔ اونچی ذات کے ہندو کے بدترین اعمال بھی اسے اس کی پیدائشی برتری نہیں چھین سکتے تھے، اور نیچ ذات شودر کے بہترین اوصاف بھی اس کے مقدر کی سیاہی نہیں دھو سکتے تھے۔ ہندو سماج کے قانون کی نگاہ میں اونچی ذات کے فرد کا کوئی گناہ اگر ناقابل معافی تھا تو یہ کہ وہ نیچ ذات کے کسی فرد کو انسان سمجھنے لگے اور نفرت حقارت کی اس دیوار کو پھاندنے پر آمادہ ہو جائے جو چھوت اور اچھوت کے درمیان کھڑی کی گئی تھی۔ منوجی کے چیلوں نے جس مسلک کو مذہب قرار دیا تھا اس کا نسب العین انسانوں کے درمیان مساوات قائم کرنا نہ تھا بلکہ مساوات کے تصور کی جڑیں کاٹنا تھا۔ اس کا مقصد کسی ذاتِ اخلاق کی اشاعت نہ تھا بلکہ اونچی ذات کے انسانوں کے مفاد کی ترجمانی تھا۔ شودروں کو ہندو سماج کا قابل نفرت حصہ بنا کر اس ملک کے زرخیز علاقوں سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ کسی بستی کو شودروں سے خالی کرانے کے لیے انہیں ہر وقت تلوار اٹھانے کی ضرورت نہ تھی۔ شودر کے اعصاب پر ان کی تلواروں سے زیادہ ان کے دیوتاؤں کی مورتیوں کا خوف سوار ہو چکا تھا۔ یہ مورتیاں جس مقام پر نصب کر دی جاتی تھیں وہاں شودر کا رہنا ناممکن بنا دیا جاتا تھا۔ جس کنویں سے ان مورتیوں کے پجاری پانی پیتے تھے وہ مقدس بن جاتا تھا، اور ایک شودر کا ان کے قریب پھٹکنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ جن مندروں میں ان مورتیوں کے لیے بھجن گائے جاتے تھے ان کے آس پاس کے راستے شودروں کے لیے بند ہو جاتے تھے۔ پجاری اپنے دیوتاؤں سے سنسکرت کی مقدس زبان میں ہم کلام ہوتے تھے۔ صدیوں ظلم و استبداد کی سکی میں پسنے کے بعد جس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی، ایک شودر صرف ایک برہمن کی نگاہ میں ہی رذیل نہ تھا بلکہ خود اپنی نگاہوں میں بھی رذیل ہو چکا تھا۔ وہ سماج کا دشمن ہونے کی بجائے سماج کا ایک قابل نفرت حصہ بن جانے پر قانع ہو چکا تھا۔ جابر و ظالم برہمن سے اس کی نفرت خوف اور خوف نیاز مندی کے جذبات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ دور دور سے ان ایوانوں کو سلام کرتا تھا جو اس کے اسلاف کی جھونپڑیوں پر تعمیر ہوئے تھے، اور ان مندروں کی تقدیس اور عظمت کا اعتراف کرتا تھا جن کی مورتیوں کے سامنے برہمن اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اچھوتوں کا بلیدان دیا کرتے تھے۔ وہ مقصد جس کے لیے آریہ قوم کے فاتحین نے منوجی کا فلسفہ حیات قبول کیا تھا پورا ہو چکا تھا۔ ہندوستان کے مغلوب اقوام کے لیے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے یا اپنے کھوئے ہوئے حقوق کے لیے لڑنے کے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ لیکن انسانوں کی تقسیم صرف یہیں تک محدود نہ رہی بلکہ خود اونچی ذات کے ہندو بھی ادنا اور اعلیٰ ذاتوں میں تقسیم ہو گئے۔ برہمن سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے سب پر ان کی تعظیم فرض تھی۔ وہ مذہب کے اجارہ دار تھے، اور مذہب میں دیوتاؤں کی پوجا کے ساتھ برہمنوں کی اطاعت بھی فرض تھی۔ کھستری ہندو سماج کا سپاہی تھا، اور برہمن نے اپنی سہولت کے لیے سیاسی اختیارات اسے سونپ رکھے تھے۔ کھستری اپنی تلوار کی طاقت سے حکومت حاصل کرتا تھا، اور برہمن اس کے مشیر کی حیثیت سے حکومت کا کاروبار اپنی مرضی کے مطابق چلاتا تھا۔ حکومت کا اولین مقصد ان حد بندیوں کو قائم رکھنا تھا جو برہمن اور اس کے بعد کھستری کی برتری منوانے کے لیے ضروری تھی۔ ملک کے محنت کش لوگ دیش کہلاتے تھے، انہیں برہمن اور کھستری کے مقابلے میں کمتر سمجھا جاتا تھا۔ ان کے خون اور پسینے کی کمائی سے کھستری حکمرانوں کے محل اور برہمن پیشواؤں کے مندر تعمیر ہوتے تھے۔ تاہم برہمن جو نذرانہ وصول کرتا تھا وہ حکمرانوں کے خراج سے کہیں زیادہ ہوتا تھا۔ حکمران صرف ویش کی آمدنی کا ایک حصہ لے سکتا تھا، لیکن برہمن کے مندر کا خزانہ پر کرنے کے لیے ویش کی طرح کھستری حکمران بھی اپنی آمدنی کا ایک حصہ مندروں پر وقف کرنے پر مجبور تھے۔ برہمن اور کھستری کی دوہری حکومت میں ملک کا محنت کش طبقہ بری طرح پس رہا تھا، لیکن کسی کو سسکنے، کرداہنے یا شکایت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ بدھ مت اس سماجی نظام کے خلاف ایک بغاوت تھا۔ یہ ایک سیلاب تھا جس کی لہریں ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئیں، اور کچھ مدت کے لیے اس نے ان بلند چٹانوں کو بھی اپنی آغوش میں لے لیا جن پر برہمن کے اقتدار کے محل کھڑے تھے۔ لیکن اس کی طغیانی کا زور کم ہوتے ہی یہ چٹانیں پھر نمودار ہونے لگیں، اور ہندوستان کی سرزمین ایک بار پھر منوجی کے چیلوں کی شکارگاہ بن گئی۔ بدھ مت نے انسان کو اچھے اور برے اعمال کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی تھی، اور یہ برہمن کی نسلی برتری کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ چنانچہ اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کرنے کے بعد بدھ کے چیلوں کے خلاف برہمن کے ہاتھ میں انتقام کا خنجر اس خنجر سے کہیں زیادہ تیز تھا جو اس نے کسی زمانے میں شودر کے خلاف اٹھایا۔ دیوتاؤں کی سرزمین میں دیوتاؤں کے مقدس بیٹوں کو عام انسانوں کی طرح اعمال کی کسوٹی پر پرکھنے والے مذہب کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ بدھ مذہب کی مسخ شدہ صورت کو صرف اس حد تک ہندو مذہب میں جذب ہونے کی اجازت دی گئی جس حد تک کہ وہ اونچی ذات کے اقتدار کے لیے خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلی صدی ہجری کے آخر میں لسبیرا سے لے کر ملتان تک محمد بن قاسم کی فتوحات نے اس ملک میں ایک نئی روشنی کے دروازے کھول دیے۔ یہ دور اگرچہ اسلام کا مثالی دور نہ تھا، لیکن ابتدائی دور کی بہت سی خصوصیات ابھی تک باقی تھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھ کر ان کا راستہ روکنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی، ان کی اکثریت اسلام کو اپنی نجات کا واحد ذریعہ سمجھ کر اسلام کے علم برداروں کی جماعت میں شامل ہو گئی۔ مسلمانوں کے 17 سالہ 56 سالہ کی فتوحات نے ہندوستان کے طول و عرض میں ان ایوانوں پر لرزہ تاری کر دیا جن کی بنیادیں چھوت اور اچھوت کی تفریق پر رکھی گئی تھیں۔ لیکن محمد بن قاسم کی بے وقت موت کے باعث یہ گھٹا جو ہندوستان کے لیے نئی بہاروں کا پیغام لے کر آئی تھی ملتان سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اموی خاندان کے عہد حکومت تک مرکز کے ساتھ سندھ کا تھوڑا بہت تعلق قائم رہا، لیکن عباسیوں کے زمانے میں یہ رشتہ عملی طور پر منقطع ہو چکا تھا۔ عباسی سلطنت کے اختیارات کی حدود سے باہر ہونے کے باعث سندھ عالم اسلام کے تقریبی عناصر کے لیے ایک جائے پناہ بن گیا۔ ہر وہ خطرناک تحریک جس کے لیے اسلامی دنیا میں بڑھنے اور پھولنے کے امکانات ختم ہو جاتے تھے سندھ میں پناہ لیتی تھی۔ فتنہ پروروں اور انتشار پسندوں کے وہ گروہ جنہیں عباسی حکومت کچلنے کی کوشش کرتی تھی چاروں طرف سے فرار ہو کر سندھ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیتے تھے۔ سندھ میں اسلام کے نظریات کو عجمی اور ہندی تصورات کی آمیزش نے پہلے ہی کافی حد تک مسخ کر رکھا تھا، اب نئی بدعتوں نے اس کی رہی صحیح صورت بھی بگاڑ کر رکھ دی۔ 4 ہجری کے آخر میں غزنی کے افق سے جو طوفان نمودار ہو رہا تھا وہ قدرت کی طرف سے ہندوستان کے بر صغیر میں بسنے والے ان گنت انسانوں کی صدیوں کی پکار کا جواب تھا۔ 3 دیہند کی سلطنت کے ہندو حکمران کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ کی ابتدا سلطان محمود غزنوی کے باپ سبک تگین کے عہد میں ہوئی تھی۔ راجہ جے پال کے عہد حکومت میں اس سلطنت کی حدود لمغان سے دریائے چناب تک پھیلی ہوئی تھی۔ جے پال کو اپنی فوجی قوت کی برتری پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے شمال کی سرحد پر سبک تگین کے حملے سے غضبناک ہو کر غزنی کی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دینے کا فیصلہ کر لیا اور ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ غزنی پر چڑھائی کر دی۔ سبک تگین نے لمغان اور غزنی کے درمیان حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، ہندو بہادری کے ساتھ لڑے، لیکن مسلمانوں کے پے در پے حملوں اور اس کے ساتھ برف باری کے طوفانوں نے ان کے حوصلے توڑ دیے۔ جے پال نے اپنی سرحد کی چند بستیاں اور قلعے سبک تگین کے حوالے کرنے اور خراج ادا کرنے کی شرط پر صلح کر لی، لیکن واپسی پر اپنی سلطنت کی حدود میں داخل ہوتے ہی اپنے عہد سے پھر گیا اور اس نے سبک تگین کے ان افسروں کو قید کر لیا جو خراج وصول کرنے کے لیے اس کے ہمراہ آئے تھے۔ سبک تگین نے اس عہد شکنی کی سزا کے طور پر فوج کشی کی اور سرحد کے چند علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جے پال نے شمالی ہند کے کئی راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا اور 1,00,000 فوج کے ساتھ دوبارہ غزنی پر چڑھائی کر دی، لیکن سبک تگین نے قلیل فوج کے باوجود پشاور اور لمغان کے درمیان جے پال اور اس کے حریفوں کے لشکر جرار کو تتر بتر کر دیا۔ محمود اپنے باپ کے ساتھ ان جنگوں میں شریک ہوا تھا اور وہ یہ اندازہ کر چکا تھا کہ غزنی اور ہندوستان کے درمیان فیصلہ کن مارکے ابھی باقی ہیں۔ وہ یہ دیکھ چکا تھا کہ ہر نئے مارکے میں جے پال کی فوجی تعداد میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوتا تھا، اور اگر اس کے حکمران اسی طرح جے پال کی حمایت پر میدان میں آتے رہے تو کسی دن غزنی کی سلطنت کو اس بر صغیر کے ان گنت فوج کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب تک ہندوستان میں یہ لامحدود قوت موجود ہے کوئی دریا یا کوئی پہاڑ غزنی کے لیے خطے دفاع نہیں بن سکتا۔ چنانچہ محمود اپنی مدافعت کے لیے بھی ان خطرناک عناصر کو منتشر اور مغلوب رکھنا ضروری سمجھتا تھا جن کا اتحاد کسی وقت بھی نہ صرف غزنی بلکہ شمال اور مغرب کے کئی ممالک کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا تھا۔ ہندوستان میں ویہند کی ہم پلہ کئی اور سلطنتیں تھیں اور محمود نے ویہند کی طاقت سے متاثر ہو کر یہ عہد کیا تھا کہ وہ ان سلطنتوں کی طاقت کو کھوکھلا رکھنے کے لیے ہر سال کم از کم ایک بار کسی نہ کسی سلطنت کے ساتھ ضرور ٹکر لیتا رہے گا۔ سبک تگین کی وفات کے بعد غزنی کی مسند حکومت پر رونق افروز ہوتے ہی محمود نے ہندوستان پر حملے شروع کر دیے۔ 390 ہجری میں محمود نے لمغان کے آس پاس جے پال کی سلطنت کے چند علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اگلے سال اس نے پھر چڑھائی کی۔ جے پال محمود کے 15,000 سواروں کے مقابلے کے لیے 30,000 پیادہ فوج، 12,000 سواروں اور 300 ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ پشاور کے قریب 8 محرم 392 ہجری کے دن فریقین کے درمیان ایک گھمسان کی جنگ ہوئی۔ دوپہر کے قریب غزنی کے ترکمان نیزہ بازوں کے تند و تیز حملوں کے باعث جے پال کی افواج میں سراسیمگی پھیل گئی اور ہندو لشکر میدان میں 5,000 لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ جے پال اپنے 15 بیٹوں اور پوتوں سمیت گرفتار ہوا اور 2,50,000 دینار اور 50 ہاتھی بطور فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی۔ لیکن ویہند واپس پہنچنے کے بعد اس نے پیدر پہ شکستوں کی ذلت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا آنند پال تخت نشین ہوا اور اس نے کچھ عرصہ سلطان محمود کے ساتھ مصالحانہ تعلقات قائم رکھے۔ محمود غزنوی کی ان کامیابیوں کے بعد ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ ان فتوحات کے ساتھ ساتھ اس دین کی تبلیغ و اشاعت کے دروازے کھل رہے تھے جو ہر لحاظ سے ہندو مت کی ضد تھا۔ نسلی اور قبائلی عصبیتوں کی جڑیں کاٹ کر تمام انسانوں میں اخوت اور مساوات کے رشتے جوڑنے والا دین ہندو سماج کے ان مقدس بیٹوں کی نگاہ میں ایک عظیم خطرہ تھا جو ذات پات کی تمیز میں اپنا مفاد دیکھتے تھے۔ برہمن بیدار ہو چکا تھا اور وہ اس خطرے کے مقابلے کے لیے ہندوستان کے طول و عرض میں راجپوت حکمرانوں کو متحد اور منظم کر رہا تھا۔ ہندوؤں کی طاقت کے اصلی مراکز وہ سلطنتیں تھیں جو ستلج، گنگا اور نربدا کے درمیان پھیلی ہوئی تھیں۔ راجپال کے شکستوں نے ان سلطنتوں میں جو ہلچل پیدا کرتی تھی وہ محمود غزنوی کی عقابی نگاہوں سے پوشیدہ نہ تھی۔ ان سلطنتوں کے ساتھ قوت آزمائی کا فیصلہ کرنے کے بعد اس کے سامنے اولین مسئلہ اپنے راستے میں بٹھنڈا کی سلطنت کو مسخر کرنا تھا۔ 395 ہجری میں محمود نے ملتان کے قریب دریائے سندھ عبور کر کے بٹھنڈا کا رخ کیا۔ بٹھنڈا کے راجا باجی رائے کو اپنی قوت پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے قلعہ بند ہو کر لڑنے کی بجائے شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا۔ 3 دن تک اس جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ باجی رائے کو قرب و جوار سے کمک پہنچ رہی تھی اور ہندوؤں کی طرف سے بہادری کا ایسا مظاہرہ محمود نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4th روز باجی رائے کی فوج کے حملے مسلمانوں کو ہر محاذ سے پیچھے ہٹا رہے تھے، لیکن محمود نے انہیں غیرت دلائی اور خود گھوڑے کو ایڑ لگا کر دشمن کی اگلی صفوں پر ٹوٹ پڑا۔ جانبازوں کے گروہ آن کی آن میں اپنے امیر کے دائیں بائیں جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے قلب تک جا پہنچے۔ محمود کی اس شجاعت نے تمام فوج میں ایک نئی روح پیدا کر دی۔ میمنا اور میسرا کے نیزہ باز دشمن کے دائیں بائیں بازو پر ٹوٹ پڑے اور دشمن جو اپنی فتح کے متعلق پر امید ہو چکا تھا اب تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ غروب آفتاب سے قبل باجی رائے میدان چھوڑ کر قلعے میں پناہ لے چکا تھا۔ بٹھنڈا کے قلعے کی خندق اس قدر چوڑی اور گہری تھی کہ کسی حملہ آور کے لیے براہ راست فصیل پر یلغار کرنا ممکن نہ تھا۔ محمود نے خندق کے ایک حصے کو درختوں اور پتھروں سے بھر دینے کا حکم دیا۔ باجی رائے کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کو خندق پھاندنے اور فصیل پر یلغار کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، چنانچہ اس نے مایوسی کی حالت میں ایک رات قلعے سے بھاگ کر جنگل میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن محمود کے چند دستوں نے جنگل میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ باجی رائے نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنے سینے میں خنجر گھونپ کر خودکشی کر لی۔ بٹھنڈا کے قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد محمود نے اس سلطنت کے دور افتادہ مقامات کو فتح کیا۔ اس مارکے سے فارغ ہو کر محمود نے ملتان کے راستے غزنی کا رخ کیا۔ ملتان کا کرمتی حکمران ابو الفتح داؤد ہندوستان میں محمود غزنوی کی فتوحات کو اپنے لیے کم خطرناک نہیں سمجھتا تھا۔ دریائے سندھ میں قبل از وقت بارشوں کے باعث شدید طغیانی آ گئی تھی اور اسے عبور کرتے ہوئے غزنوی لشکر کے بہت سے سپاہی لہروں کا شکار ہو گئے۔ اس کے علاوہ ملتان کے کرمتی حکمران ابو الفتح داؤد کے غیر مصالحانہ روش نے محمود کی مشکلات میں اور اضافہ کر دیا۔ عباسیوں کے انحطاط کے زمانے میں عالم اسلام میں جن فتنوں نے سر اٹھایا تھا ان میں قرامتہ سب سے زیادہ خطرناک تھے۔ اعتقادات کے لحاظ سے قرامتہ کا اسلام کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ وہ صرف حکومت ہی کے دشمن نہ تھے بلکہ عام مسلمانوں کو بھی گردن زدنی سمجھتے تھے۔ 3ری صدی ہجری کے وقت میں انہوں نے عراق اور شام میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ 287 ہجری میں خلیفہ مقتفی نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک فوج روانہ کی، لیکن قرمتیوں نے اس فوج کو بصرہ کے قریب عبرتناک شکست دی اور سپہ سالار کے سوا کسی کو بھی بچ نکلنے کا موقع نہ دیا۔ اس کے بعد وہ پھر شام کی طرف متوجہ ہوئے اور دمشق سے لے کر انطاکیہ تک ہزاروں انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے رہنما زکروی کے ایک بیٹے نے شام پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ خلیفہ نے اپنے مصری جرنیل محمد کی قیادت میں فوج روانہ کی اور اس نے قرمتیوں کو شکست دی۔ زکروی کا بیٹا مارا گیا لیکن قرمتیوں کے حوصلے نہ ٹوٹے۔ 1 سال کے بعد زکروی پھر گمنامی کے پردوں سے نمودار ہوا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ اس کی اعانت کے لیے مہدی کا ظہور ہونے والا ہے اور خدا نے اسے کوفہ اور اس کے بعد شام میں فتوحات حاصل کرنے اور اپنے نائب کی حیثیت سے حکومت کرنے کی بشارت دی ہے۔ اس اعلان نے قرمتیوں کے حوصلے پھر تازہ کر دیے اور انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد میں عراق پر چڑھائی کر دی۔ کوفہ سے کچھ دور خلیفہ کی فوج کو پسپا کرنے کے بعد انہوں نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان پڑاؤ ڈال دیے اور مکہ سے حاجیوں کے جو قافلے واپس آ رہے تھے ان کے متوقع راستوں پر پہرے بٹھا دیے۔ ایک قافلہ کسی بستی کے لوگوں کے انتباہ پر بچ کر نکل گیا۔ اس پر کرمتیوں نے اس بستی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ 2 قافلے ان کے نرغے میں آ گئے اور انہوں نے 20,000 انسانوں کو تہ تہ کر ڈالا۔ بربریت اور وحشت کے اس طوفان نے بغداد پر لرزہ طاری کر دیا۔ خلیفہ نے ایک آزمودہ کار ترک جرنیل کی سرکردگی میں ایک بہت بڑی فوج روانہ کی۔ 2 دن کی خونریز لڑائی کے بعد قرامتہ کو شکست ہوئی، زکروی مارا گیا اور یہ فتنہ کچھ دیر کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن 4th صدی کے آغاز میں قرمتی پھر نمودار ہوئے اور 311 ہجری میں انہوں نے اچانک بصرہ پر حملہ کرنے پر کے بعد قبضہ کر کے چند روز تک قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا. بغداد سے حکومت کی افواج کی آمد کی اطلاع پا کر انہوں نے شہر خالی کر دیا، لیکن ہزاروں عورتوں کو لونڈیوں کی حیثیت میں اپنے ساتھ لے گئے. اس کے بعد انہوں نے قافلوں پر حملے شروع کر دیے. حاجیوں کے ایک قافلے کے 7000 آدمی انہوں نے کوفہ کے قریب موت کے گھاٹ اتار دیے اور پھر اچانک کوفہ پر قبضہ کر لیا، اور یہاں بھی بصرہ کی تاریخ دہرائی گئی. قرامتہ کے نزدیک مسلمان عورتوں اور بچوں کو بھی بدترین عذاب دے کر قتل کرنا ایک کار ثواب تھا. عراق میں ان کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ دوسرے شہروں کی طرح بغداد کے لوگ بھی اپنے گھروں سے بھاگ کر دریا کے پار پناہ لے رہے تھے. 4 سال ان وحشیوں نے قتل و غارت جاری رکھی. بالآخر بغداد کی فوج نے انہیں شکست دی اور وہ عرب میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. لیکن یہاں بھی ان کی بربریت میں کوئی فرق نہ آیا. انہوں نے مکہ معظمہ میں بھی کوفہ اور بصرہ کے مظالم کی یاد تازہ کر دی. ان کی درندگی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لینے والوں کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہ کیا. شہیدوں کی لاشیں چاہے زمزم میں پھینکی گئیں، کرامتہ خانہ کعبہ سے حجر اسود اٹھا کر لے گئے اور یہ 20 سال تک ان کے پاس رہا. ان واقعات کے بعد تمام اسلامی ممالک میں قرنطیوں کے خلاف غصہ اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھی اور ان کی سرگرمیاں ایک مدت کے لیے ٹھنڈی پڑ گئیں. عراق، شام اور دوسرے ممالک سے جو قرنطی حکومت اور عوام کے انتقام سے خوف زدہ ہو کر بھاگے، ان کی جائے پناہ سندھ تھی. 34 صدی ہجری کے وسط آخر میں ملتان پر قرنطیوں کی حکومت تھی. عالم اسلام کی ہزاروں بستیاں جلانے اور ان گنت انسانوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کرنے کے بعد شاید یہی ایک بدنصیب خطہ تھا جہاں ان جنونیوں کو اپنی سلطنت قائم کرنے کا موقع ملا تھا. صحراؤں کی وسعتیں حائل تھیں اور محمود کی فوجی 396 ہجری میں محمود نے قرامتہ کے استحصال کے لیے ملتان پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن انند پال جس کے ساتھ اس کے تعلقات مصالحانہ تھے ملتان کے قرنطی حکمران ابوالفتح داؤد کا طرفدار بن گیا اور اس نے محمود کو پشاور کے قریب دریا عبور کر کے اپنی حدود سے گزرنے کی اجازت نہ دی اور اس کا راستہ روکنے کے لیے پیش قدمی کی. محمود نے اسے عبرتناک شکست دی اور دریائے چناب تک اس کا تعاقب کیا. آنند پال نے اپنی رہی سہی فوج کے ہمراہ کشمیر کی پہاڑیوں میں جا کر پناہ لی. محمود غزنوی نے اس کا تعاقب کرنے کے بجائے ملتان کا رخ کیا، لیکن ابھی اس نے ملتان کے چند سرحدی علاقے فتح کیے تھے کہ اسے خوراسان میں الگ خان کے حملوں کی مدافعت کے لیے اچانک واپس جانا پڑا. محمود نے ملتان میں مکمل فتح 5 سال کے بعد حاصل کی. 4. یہ وہ زمانہ تھا جب وسط ایشیا کے ممالک میں محمود کا تسلط ابھی پوری طرح قائم نہیں ہوا تھا اور اسے قریباً ہر سال کسی نہ کسی قسمت آزما کی سرکوبی کے لیے ایک نئے محاذ پر جانا پڑتا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ ہندوستان کی تسخیر کا کام جاری نہ رکھ سکا. ہر سال شمال کے ممالک اور ہندوستان کی فتوحات اس کی سلطنت کی حدود میں اضافہ کر رہی تھیں، لیکن اس نسبت سے اس کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا. ان دو محاذوں کے درمیان کئی پہاڑوں، میدانوں اور صحراؤں کی وسعتیں حائل تھیں اور محمود کی فوجی قوت کا بیشتر حصہ ان وسعتوں میں بکھرا ہوا تھا. وہ دریا سندھ عبور کرتا تو جیہوں کے کنارے کوئی فتنہ جاگ اٹھتا، وہ پنجاب کے میدانوں میں پڑاؤ ڈال کر گنگا اور جمنا کا رخ کرنے کا ارادہ کرتا تو مکران سے لے کر خوارزم تک کسی نہ کسی ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے کہ اسے اپنا کام ادھورا چھوڑ کر واپس جانا پڑتا. تاریخ کا کوئی زمانہ اول العزم فاتحین کے تذکروں سے خالی نہیں، لیکن ایسے شہ سوار بہت کم ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر دن گھوڑے کی پیٹھ پر زمین کی وسعتیں ناپنے میں گزارے ہوں. اسے مرمری ایوانوں کی بجائے جنگ کے میدان پسند تھے. اسے پھولوں کی سیج پر سونے کی بجائے چٹانوں کا روندنا مرغوب تھا. غزنی کے عقاب کا ذوق پرواز ہر نشیمن سے دور رہنا پسند کرتا تھا. قدرت نے ایک انسان کے وجود میں ان عناصر کو جمع کر دیا تھا جو ہمیشہ متحرک رہنا پسند کرتے ہیں. 5. ملتان سے واپسی کے بعد خراسان میں محمود غزنوی کے مصروفیات کے باعث آنند پال کو اپنی فوجی قوت اثر نو منظم کرنے کا موقع مل گیا. اس نے مسلمانوں کے حملوں کو ایک اجتماعی خطرہ ثابت کر کے پڑوس کے راجاؤں سے مدد کی درخواست کی. اس دفعہ شمالی ہندوستان کے حکمرانوں نے محمود کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے میں پہلے کی نسبت زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ کیا. چنانچہ ایک بہت بڑی فوج آنند پال کے بیٹے برہمن پال کی قیادت میں پشاور کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گئی. سلطان محمود نے ان حالات سے باخبر ہوتے ہی 399 ہجری میں غزنی سے کوچ کیا اور یلغار کرتا ہوا بیہند کے قریب جا پہنچا. ایک شدید مارکے کے بعد ہندو افواج میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی. سلطان محمود نے کانگڑا تک آنند پال کے حلیفوں کی افواج کا تعاقب کیا اور کانگڑا کے پاس نگر کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. تین دن کے سخت مدافعات کے بعد اہل قلعہ نے ہمت ہار دی اور سلطان کی فوج قلعے پر قابض ہو گئی۔ اس قلعے کے اندر وہ مشہور مندر تھا جس کے پجاری نہ صرف ہندو عوام بلکہ شمالی ہند کے راجاؤں سے بھی خراج وصول کرتے تھے۔ مندر کے دروازے کھولے گئے تو وہاں سونے اور چاندی کے انبار پڑے تھے۔ برہمنوں کا یہ اشرت قدا انگنت انسانوں کی صدیوں کی محنت کا پھل تھا۔ یہ ان لوگوں کی کمائی تھی جو سماج کے دیوتاؤں کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ اس مندر سے 7 کروڑ درہم کی مالیت کے سکے اور قریباً 7,000 من چاندی اور سونا برآمد ہوا۔ نگر کوٹ کے مندر کی دولت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف قیمتی جواہرات کا وزن 20 من کے قریب تھا۔ سلطان محمود کی واپسی کے بعد آنند پال نے نندنا کو اپنی راجدھانی بنا کر کوہستان نمک کے آس پاس کے علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا، لیکن وہ جلد ہی مر گیا اور اس کی جگہ ترلوچن پال پر تخت نشین ہوا۔ سلطان محمود نے اس خاندان کا رہا سہا اقتدار ختم کرنے کے لیے نندنا پر حملہ کیا۔ ترلوچن پال نے سلطان کی پیش قدمی کی اطلاع پا کر قلعے کی حفاظت اپنے بیٹے بھیم پال کو سونپ دی اور خود کشمیر کے راجہ کو اپنی اعانت پر آمادہ کرنے کے لیے وہاں کا رخ کیا۔ بھیم پال نے پہاڑیوں کے درمیان سے نندنا کے قلعے کی طرف جانے والی تنگ گزرگاہ کو بند کرنے کے لیے ہاتھیوں کی صفیں کھڑی کر دیں اور سلطان کی فوج کئی دن پیدل پہ حملوں کے باوجود قلعے کے تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس عرصے میں کشمیر کے علاوہ جنوبی ہند کی کئی ریاستوں سے بھیم پال کو برابر کمک پہنچتی رہی۔ بالآخر بھیم پال اپنی کمین گاہ سے نکلا اور اس نے کھلے میدان میں سلطان محمود کی افواج پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے آگے ہاتھیوں کی قطاریں تھیں، لیکن محمود کی صفے اول میں ترکمان دستے تھے جن کے تیروں کی بارش نے ہاتھیوں کے منہ پھیر دیے۔ اس کے ساتھ ہی میمنا اور میسرا کے سوا دونوں پہلوؤں سے دشمن کی صفیں درہم برہم کرتے ہوئے کب تک سوار جا پہنچے۔ بھیم پال انگنت لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے بعد محمود نے نندنا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ میدان جنگ میں بھیم پال کی شکست کے باعث قلعے کے محافظوں کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے بلا شرط ہتھیار ڈال دیے۔ نندنا کی فتح کے بعد سلطان محمود ترلوچن پال کی طرف متوجہ ہوا، جس کی اعانت کے لیے کشمیر کی مزید افواج جہلم کے شمال کی وادیوں میں جمع ہو رہی تھیں۔ کشمیر کے لشکر کا سپہ سالار محمود کے ایک گشتی دستے کو شکست دینے کے بعد اپنی قوت کے متعلق سخت غلط فہمی میں مبتلا ہو چکا تھا، لیکن جنگ کے پہلے مارکے ہی میں وہ بدحواس ہو گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو دوبارہ منظم کر کے حملہ آوروں کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی شکست کو فتح میں نہ بدل سکا۔ ان شکستوں کے بعد ترلوچن پال کا آخری مستقر مشرقی پنجاب میں شوارک کی پہاڑیاں تھیں۔ یہ ہند کی سلطنت کا عملی طور پر خاتمہ ہو چکا تھا۔ یہ پارٹ ختم ہوا، بقیہ حصہ اگلے پارٹ میں سنیے۔